والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. اس کتاب کے 47 باب میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان باندھا ہے: باب علامات حب اللہ تعالی للعبد. اللہ تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس باب کے شروع میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کو امام النووی یہاں لائے ہیں، جس میں آیت نمبر 31 آل عمران کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس بات کو کہلوایا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے لگو، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی تمہاری اس محبت کا جواب محبت سے دے. اس لیے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ بھی مجھ سے محبت کرے. اور اگر اس محبت کا جواب محبت میں نہیں ملتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اب کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ چاہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے؟ ہر ایمان والے کو اللہ سے محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اس نے اس کے دین اسلام کو قبول کیا، اور اس محبت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دے دیا. فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ جس طرح تمہیں اللہ سے محبت ہے اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے، جس کا تصور ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں اور کہاں ہمارے کمزور اعمال اور کہاں ہماری کوتاہیاں اور نادانیاں اور سیاکاریاں اور جرائم اور گناہ اور نافرمانیاں کہ ہم سے اللہ محبت کرنے لگے. فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں دے دینا پڑے گا. فتبعونی، میری اتباع کو قبول کر لو، میری سنتوں پہ عمل کرنے لگو، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگو. جس راستے پہ میں اور میرے اصحاب چلے ہیں اس راستے کو اختیار کر لو. اس کے بارے میں ترمذی اور دوسری احادیث میں یہ مضمون موجود ہیں کہ میری امت جب 72 فرقوں سے زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی، اور 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو جماعت کہا ہے، اور فرمایا کہ جو نجات حاصل کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس راستے پہ چلنے والے ہوں گے جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چلتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ، یہ راستہ صراط مستقیم، اس پہ چلنے والے. فتبعونی، اگر تم لوگ میری اتباع کو قبول کر لوگے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. گویا کہ ایمان کا کمال اور ایمان کا اکمال، یعنی ایمان کا کامل ہونا اور ایمان میں انسان کا کمال کے درجے تک پہنچنا، اور انسان کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش، اور اللہ کا اپنے اس بندے سے محبت کرنا، ان سارے سوالوں اور ان سارے وجوہات اور ان ساری چیزوں کا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ چلا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے لگو. فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص صراط مستقیم کو چھوڑ دے، اسلام کو ترک کر دے، تو وہ نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی لا سکتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوگی، اور جو ایمان والوں سے محبت کرنے والی جماعت ہوگی، اور جو ایمان والوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئیں گے، اور کفار کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے. یہ مجاہدین کا گروہ ہوگا، یہ صالحین اور علماء ربانیین کا گروہ ہوگا، یہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ کا گروہ اور جماعت ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، جو عقائد اور اعمال دونوں کے لحاظ سے صحیح ہوں گے. عقائد میں کوئی شرک اور بدعت نہیں ہوگا، اعمال میں کوئی ریاکاری اور بناوٹ اور تصنع نہیں ہوگا، کبائر سے وہ دور ہوں گے، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے والے ہوں گے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہوں گے. یہ وہ ہیں جو ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، کفار سے نفرت کرتے ہیں. یہ بھی ایک فتح کی بات بتا دی کہ جو شخص کسی کافر سے محبت کرے، سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. کافر سے محبت یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ بے ایمانی اور یہ کفر کی علامت ہے. مشرک اور بدعتی اور منافق اور کافر اور فاسق اور فاجر اور عادی مجرم سے محبت، ان کا ساتھ دینا،
ان کے ساتھ سمجھوتے اور معاہدے کرنا، ان کو خوش کرنا، سیاسی میدان میں ہو یا کسی اور طریقے پہ ہو، یہ مجرم کی علامت ہے، ایسے شخص پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. اور گویا کہ یہ لوگ رجیم ہیں، اللہ کے دربار سے دھتکارے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں مجاہدین وہ ہیں جو اللہ کا نام لینے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو تواضع اور انکساری سے ملتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی کافر اور مشرک و منافق سے ان کی ملاقات ہوتی ہے شدت اور سختی سے ملتے ہیں. ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں. لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی ان کو فکر نہیں ہے کہ والدین، گھر والے اور اپنے احباب اور پڑوسی اور محلے والے اور لوگ کیا کہیں گے کہ تم تو ابھی نوجوان ہو اور تمہاری ابھی عمر کیا ہے تم نے خامخواہ داڑھی چھوڑ دی، اور تمہاری ابھی عمر کیا ہے کہ تم نے خامخواہ دین کو اختیار کر لیا، ابھی تو یہ کام تو بڑھاپے کے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ افراد تفرید کا شکار نہیں ہوتا، نہ اتنی سختی کہ جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہتر کام کیا ہے؟ میانہ روی. تو میانہ روی کا مطلب اور رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شرک اور کفر اور گناہ سے سمجھوتا کر لے، اور اسی طریقے سے دینداری کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان کے اخلاق اتنے بگڑ جائیں کہ وہ حکمت اور نرمی اور مودت اور الفت کو بالکل چھوڑ دے، بلکہ میانہ روی اور رواداری کا مطلب یہ ہے کہ جب کفر اور شرک اور بدعت اور گناہ کی بات ہو اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور جب تبلیغ اور دعوت کی بات ہو تو پھر وہی طریقہ اختیار کیا جائے جس طریقے کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیا، جو سارے کا سارا نرمی اور محبت اور حکمت سے عبارت تھا. آپ جب بات کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی اہلیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مہلن یا عائشہ، جب یہود یہ کہتے ہیں کہ سلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو عائشہ رضی اللہ عنہا غصے میں ان کو سخت جواب دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں ایمان والے کو نرمی سے جواب دینا چاہیے. عائشہ، اگر تم نے جواب ہی دینا تھا تو یہ کہتی وعلیکم، جو انہوں نے کہا کم از کم وہی جواب ہو، اس سے جاتی مت کرو. یعنی کفار کے ساتھ بھی ہر معاملے میں سختی نہیں کی جائے گی، بلکہ جہاں سختی کا حکم دیا گیا وہاں سختی کی جائے گی. اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ محبت فاتح عالم، جو چیز نرمی اور محبت سے انسان دوسرے کو اختیار کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے وہ چیز سختی سے حاصل نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اگر آپ سختی کریں تو اولاد بھی سختی کو قبول نہیں کرتی، بیوی بھی سختی کو قبول نہیں کرتی، تو پھر دوسرے لوگ سختی کو کیسے قبول کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جس پہ فضل ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے راستے آسان کر دیتا ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اس کے بعد جو احادیث ہیں ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. انسان جتنے گناہ کرتا ہے اور اس زمین پر زمین والے جتنے گناہ کرتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہو یا وہ صغیرہ گناہ ہو، کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا چیلنج اور اعلان نہیں کیا گیا سوائے دو گناہوں کے. ایک سود کا معاملہ، جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ لوگ پھر بھی سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو ان کو بتا دو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور دوسرا گناہ اللہ کے دوستوں کو ستانا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ کون ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے غالباً دو یا تین کیسٹ تفصیل سے اس بارے میں درود ہو چکا ہے، کیسٹ میں اس چیز محفوظ ہے۔ اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے اور صحیح ولی کسے کہتے ہیں، اب نے بتایا کہ پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط اعمال صالحہ، جس طریقے سے سورہ یونس میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا پہلی شرط، وكانوا يتقون دوسری شرط۔ تو ولی سے مراد اللہ کے پرہیزگار متقی صالحین مجاہدین بندے ہیں۔ تو جو اللہ کے ان نیک بندوں سے، ان میں علماء بھی ہیں، علماء حق صالحین متقین، ان سے جو دشمنی رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے ساتھ لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور ارشاد فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما اترضت علیہ، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں ایک وہ ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دو راستے ہیں۔ اس حدیث کا جو مفہوم اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرب الہی کے دو راستے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، ایک فرائض کے ذریعے، ایک نوافل کے ذریعے۔ تو پہلی چیز یہاں ارشاد فرمائی، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما اترضت علیہ، فرائض کی ادائیگی مکمل صحیح طریقے پہ، پہلا طریقہ، پہلا راستہ یہ ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے قرب الہی، لیکن نوافل میں جب کثرت ہوتی ہے تو قرب الہی کا سب سے بلند درجہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت۔ اور نوافل کی ان کثرت کی، اس کثرت کی وجہ سے اس انسان کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کا یہ شخص بعض اوقات، بلکہ بہت سارے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے جوارح کی ایسی حفاظت فرماتا ہے، اس کے اعضائے بدن کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ ان اعضائے بدن سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کثرت سے پڑھتے ہوئے، ما یزال، وہ برابر نوافل پڑھتا رہتا ہے، برابر نوافل کی پابندی کرتا ہے، فجر سے پہلے دو رکعت، ظہر سے پہلے چار، ظہر کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، صلاۃ اشراق، صلاۃ تہجد اور صلاۃ چاش، چاش کی نماز اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ نوافل ہیں جن پہ انسان اگر کثرت سے مسلسل ان پہ عمل کرے، کثرت سے نوافل، تحیت الوضو، تحیت المسجد، وضو کے بعد دو رکعت، مسجد میں داخلے کے وقت دو رکعت، تو یہ تمام نوافل ہیں۔ اور حدیث میں سنت بھی نفل ہی میں شامل ہے کہ اس کے لیے لفظ تطوع استعمال ہوتا ہے، تطوع سے مراد سنت موقتہ، غیر موقتہ دونوں، اور تمام نوافل، تہجد، اشراق، چاش وغیرہ، ساری نمازیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ مسلسل، ما یزالو، یہ ہمیشہ مسلسل پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی محبت کا ایک راستہ ہمیں بتایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی روشنی میں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری سے اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور دوسرا نوافل کی کثرت، اور نوافل کی کثرت پہ ہمیشہ کی، یعنی یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، مسلسل ہمیشہ پڑھنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ کام کرتا ہے. اعضائے بدن سارے اللہ کا یہاں پر جو ارشاد ہے اس سے علماء نے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان اعضائے بدن کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ اس سے ان اعضائے بدن کی وجہ سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. کنت سمع، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جن سے یہ سنتا ہے، و بصر، اور اس کی آنکھیں، الذی یبصر بہ، جس سے وہ دیکھتا ہے، و یدہ، اور ہاتھ، الذی یبطش بہ، جس سے وہ کام کرتا ہے، و رجلہ، اور پاؤں، الذی یمشی بہ، جن سے وہ چلتا ہے، و ان سألنی، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، اعطیتہ، جو کچھ مانگے میں دیتا ہوں، ولئن استعاذنی، اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے، لأعیذنہ، میں اس کو فوراً اپنی پناہ دے دیتا ہوں. دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اور تمام اعضائے بدن کی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں. یہ نوافل پہ ہمیشگی اور دوام، استقامت، یعنی انسان ان نوافل کو ہمیشہ پڑھے سوائے شرعی عذر کے. اور دوسری حدیث اس میں ارشاد فرمایا جو متفق علیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل سے یہ کہتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یحب فلانا فأحبب، اللہ تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبه جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جبریل چونکہ تمام فرشتوں کا سردار ہے اس لیے پھر وہ آسمان والوں کو یہ اعلان سناتا ہے کہ سنو آسمان والو، ان اللہ یحب فلانا فأحبوه، اللہ تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو. فیحبه اہل السماء، آسمان والے سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، وہ شاعر نے کہا میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم لوگ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ دیکھتے کتنی بڑی دولت ہے کہ کہاں ہم اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح یہ تیری مہربانی، کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ ہم سے محبت کرے، اور کہاں ہم اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں. آسمان والوں سب سنو، سب اس سے محبت کرو، اس لیے کہ جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے اور تم سب کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اس کے بعد پھر زمین والوں کے سامنے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے، اس طریقے پہ اس حدیث میں ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین پہ اس کے لیے قبولیت کا اعلان ہو جاتا ہے. عادی مجرم، شیطان، انسانی شیطان، منافقین، مشرکین، مبتدعین، یہ تو اس کی بات نہیں سنتے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جن لوگوں سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ مجرم اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے بندوں سے کیسے محبت کریں گے؟ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، تو جو اللہ کا ہوا وہ ان کا دشمن ہوا. اس لیے کہ دشمن کا دوست، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. تو جب اللہ سے دشمنی ہوئی تو اللہ کے دوستوں سے بھی دشمنی ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوگی. تو فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ آسمان والوں کے سامنے جب یہ اعلان کیا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بندوں میں جن سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے. اذا ابغض عبدا، جب اللہ تعالی کسی سے بغض یعنی دشمنی کرنے لگے تو اعلان کرتا ہے کہ دیکھو انی ابغض فلانا، جبریل سے کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں ابن فلاں سے نفرت کرنے لگا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو. جبریل آسمان والوں سے کہتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ابن فلاں، اس سے اللہ کو بھی نفرت اور دشمنی، اور مجھے بھی نفرت اور دشمنی، تمام آسمان والے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تم متوضع له البغضاء فی الارض، زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کسی مجرم اور کسی فاسق اور فاجر اور کسی کافر اور مشرک سے کسی نے محبت کی؟ جو مشرک اور کافر اور منافق اور فاسق اور عادی مجرم مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجرم مر گیا، لیکن جب کوئی مجاہد شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اس کو بے گناہ شہید کر دیا جاتا ہے، یا کسی عالم کو شہید کر دیا جاتا ہے، یا کوئی صالح اور متقی شخص اپنی موت مر جاتا ہے، تو اس کی موت پہ تمام لوگ رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے زمین میں قبولیت کا رواج ہو چکا ہوتا ہے. تمام لوگ، سب کو یہ محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہماری کوئی عزیز ترین ہستی ہم سے جدا ہو گئی، حالانکہ کوئی خونی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ محبت کی نشانی ہے، اللہ کی محبت کی نشانی ہے. سب سے آخری حدیث میں ارشاد فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا لڑائی کے لیے، سریہ اس کو کہتے ہیں، اس لشکر کو اور اس لڑائی لڑنے والے مجاہدین کو جن کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لے گئے ہوں، اس کو کہتے ہیں سریہ. تو سریہ ایک جماعت گئی اور اس جماعت میں ایک صحابی تھے جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھتے تھے، اور اس سورت کے بعد سورہ اخلاص وہ ضرور پڑھتے تھے. فکان یقرأ لأصحابه فی صلاتهم فیختم بقل هو اللہ احد. تو جب صحابہ واپس لوٹے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، کیونکہ صحابہ خود مجتہد نہیں تھے، خود مفتی نہیں تھے، ہم تو ماشاءاللہ خود مفتی ہیں کیونکہ بازار میں بخاری شریف بھی ملتی ہے، کیسٹ بھی ہم سن لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو علماء کی خدمت میں اور اپنے استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود ماشاءاللہ مجتہد اور مفتی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، رفع یدین کا کیا مسئلہ ہے. اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ استاد نے کیا کہا، مربی نے کیا کہا، خود چونکہ سب ماشاءاللہ مفتی ہیں اس لیے خود اپنا اجتہاد کرتے ہیں. یہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول کی صحبت کو اختیار کرنے کا اعزاز اللہ نے ان کو بخشا. اہل زباں ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، خود اجتہاد نہیں کیا تو کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں نہیں پڑھتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، فسألوہ یعنی فسألوہ لأی شیء یصنع ذلک، فسألوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ان ساتھی سے کہا کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال پوچھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے پوچھو، تو آپ بتائیے کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں. تو اور پھر اپنی طرف سے نہ اس بارے میں کچھ کہا اور نہ اپنے اس بھائی سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ عمل کیا، بلکہ انتظار کیا کہ چونکہ یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے، جب واپس لوٹ کے جائیں گے تو ہم سب کے جو مربی ہیں، پوری انسانیت کے مربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں. یہ احادیث میں جو متن میں الفاظ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں لکھے جاتے، ہر ایک جملے کے اندر عبرت اور درس ہوتا ہے، لیکن کاش کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور بجائے صرف ظاہری چند ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے جن کا تعلق ان کے اپنے مسلک اور مطلب سے ہوتا ہے، اصل روح کو وہ بھول جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک اچھی چیز کا سلب کرنا ہے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک یہ دین اس طریقے پہ پہنچا کہ جب تک کسی متقی اور صالح شخص کی صحبت کو اختیار کر کے اس کے سامنے زانو تلمس دے کر کے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، کچھ ملے گا نہیں. لوگ تو بغیر استاد کے فتوے دیتے ہیں، مفتی بنے پھرتے ہیں اور درس دیتے ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم بڑی احتیاط کرتے تھے، عجیب لوگ تھے وہ. عجیب اس لیے تھے کہ ہمیں ان کی یہ چیزیں اور یہ حرکتیں اس زمانے میں عجیب لگتی ہیں، جس زمانے میں ہر چیز کا رواج ہو گیا، اور سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ اپنا خاص فضل اور رحم کرے. تو جب انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو ساتھی نے کہا کہ لأنها صفۃ الرحمن، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس میں رحمان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. فانا احب ان اقرأ بها، میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ اپنے بھائی کو بتا دو ان کے ان اللہ تعالی یحب، اس کو سورہ اخلاص سے اس لیے محبت ہے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس کو بتا دو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی کی اس صفت سے محبت کی. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا، قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه، ثم فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. یہ 48واں باب ہے اس کتاب ریاض الصالحین کا، جس کا عنوان ہے: باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین. اس باب میں ان احادیث کو بیان کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، انذار ہے اس چیز سے، من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین، ان لوگوں کے لیے جو صالحین متقین اہل اللہ اولیاء اللہ کو ایزا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، یا مساکین اور کمزور نادار مفلس لوگوں کو ستاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں. یعنی اس باب میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں اور ان مجرموں کے بارے میں اللہ کا کلام پاک اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں. وہ عادی مجرم اور وہ لوگ کے جن کا مقصد زندگی صرف اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کو ستانا ہوتا ہے، یہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے سب جانتے ہیں کہ جس دن سے خیر اور شر کا معرکہ شروع ہوا، جس دن سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے مبعوث کیے گئے، جن میں سر فہرست انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، پھر ان کے ماننے والے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور نیکی، بھلائی، خیر، سچائی اور اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رغبت دیتے تھے اور بلاتے تھے، دوسری طرف شیطان نے اور ان کے حواریین نے
اور شیطان کے ساتھیوں نے جن کی طرف قرآن نے بارہا یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ انسانوں میں سے بھی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو شیاطین انس کہا جاتا ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں ہو بہو جو کام ابلیس اور اس کے چیلے کرتے ہیں، شیاطین جن میں سے. ان کا ہدف صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اذیت پہنچائی جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو ستایا جائے. اور وہ لوگ کے جنہوں نے مکی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے وہ مبارک شب و روز جو دعوت و تبلیغ میں گزرے، وہ مبارک مرحلہ جس مبارک مرحلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیدے پہ محنت کی تھی، 13 سال یہ طویل محنت عقیدے کی اصلاح پہ کی گئی، اللہ کی ذات پہ یقین بنانے پہ یہ محنت کی گئی، جب جا کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا وہ گروہ تیار ہوا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں وہی لوگ جو اس شہر کے رہنے والے ہیں، وہ کوئی اجنبی نہیں تھے، وہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، وہ کوئی اور زبان نہیں بولتے تھے، انہوں نے کوئی ایک عجیب بات نہیں کی تھی، صرف یہ ایک بات تھی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، شرک اور دوسرے گناہوں سے توبہ کی جائے اور اسلام کو قبول کیا جائے، یعنی استسلام کیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے مکمل سپرد کر دیا جائے، جو کہ اسلام کا معنی ہے مکمل سپردگی. آپ دیکھتے ہیں کس طریقے پہ مکے کے رہنے والے مشرکین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی. تو یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جس وقت سے خیر اور شر کا معرکہ شروع ہوا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس لیے علماء نے بارہا اس طرف تنبیہ کی ہے اور لوگوں کو بتایا اور سمجھایا ہے کہ یہ حق والا راستہ، اللہ کی طرف بلانے کا، دعوت کا یہ راستہ، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، اس کی دعوت جب دی جائے گی یقیناً انسان خود اس پہ عمل کرنے کے بعد ہی یہ دعوت دے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس راستے میں انسان کو آزمایا نہ جائے. جب حق کی تواصی کی جائے گی، حق کا نام لیا جائے گا، تو یقیناً اذیت ملے گی، تکلیف ملے گی، اور آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو مومن کا ہتھیار صبر ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو چکا. اب اس تعلق کو کسی بھی شخص یا گروہ یا پارٹی یا کسی بھی طرف کی مخالفت یا اذیت یا مخالفانہ پروپیگنڈا یہ اس کو توڑ نہیں سکتا، یہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی مرحلہ آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ سے استقامت اور اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس چیز کو اپنے لیے چاہتا اور مانگتا اور طلب کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ عادی مجرم ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے، جن کا مقصد صرف اللہ والوں کو ستانا ہے، اللہ والوں کو تکلیف پہنچانا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا. لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پھونکوں سے اللہ کی توحید کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھا دیں، جبکہ اللہ نے اس بات کا وعدہ لے لیا، اس بات کی ذمہ داری اپنے ذمے اللہ نے لے لی کہ اس توحید کے اتمام کو پورا ہونا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ ضرور اس نور کا اتمام کرے گا. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، مشرق اور کافر خواہ اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے. تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ کون کون سا الزام ہے جو لگایا نہیں گیا، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے